بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن کا بحران اور وحشیانہ سعودی جارحیت. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ برس ستمبر کی انہی تاریخوں میں یمن کے عوام نے ملک کے مختلف صوبوں سے دارالحکومت صنعاء کا رخ کیا تھا، اور اس وقت کے صدر منصور ہادی کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج اور تحریک شروع کی تھی، جسے یمن کے عوام کے انقلابی تحریک کو کامیاب بنانے کی ایک اور تحریک کا نام دیا گیا تھا، اور در حقیقت اسے عوامی انقلاب کا نام دیا گیا تھا جو منصور ہادی کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف تھا. اور ظاہر ہے کہ جب مختلف علاقوں سے لوگ صنعاء پہنچے تو منصور ہادی ہتھیار ڈالنے یا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، اور جو مطالبات تھے یمنی عوام کے ایک چھ الگ الگ علاقوں یا حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے یمن کو، یا اسی طریقے سے ایندھن کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، یا اسی طریقے سے جو معاہدے ہوئے تھے ماضی میں عوام اور حکومتوں کے درمیان، یعنی مقامی اور خود جو صنعاء کی حکومت تھی اس پر عمل درآمد کیا جائے، تو ان سارے مطالبات کو منصور ہادی نے فوری طور پر منظور کر لیا، لیکن اس پر عمل درآمد پر لے تو لال سے کام لیا، اور نتیجے میں انہیں صنعاء چھوڑ کر فرار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا. اور یہی یمن کے موجودہ بحران کا ٹرننگ پوائنٹ کہا جا سکتا ہے، جب منصور ہادی نے صنعاء سے فرار ہو کر، یا یوں کہا جائے کہ یمن سے فرار ہو کر پہلے جبوتی اور پھر سعودی عرب میں پناہ لیا، اور پھر سعودی عرب سے درخواست کی کہ وہ یمنی عوام پر بمباری کریں، ان پر حملے کریں اور انہیں دوبارہ اقتدار میں بٹھائیں. اور 26 مارچ اس سال کی 2015 کی جو 26 مارچ کی تاریخ ہے، اس دن سے لے کر آج تک سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن پر جس طرح سے بمباریوں اور اپنی وحشی گری کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. لیکن یمنی عوام مسلسل استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا یہ منصوبہ کہ منصور ہادی، یا یوں کہا جائے کہ اپنی کٹ پتلی حکومت کو دوبارہ صنعاء میں بٹھا دیں، ابھی تک اس میں ناکام نہیں ہو سکا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اور مغرب اور علاقے کی بات دیگر طاقتیں بھی ہیں. چنانچہ ابھی دو روز قبل تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کی مداخلت نہ ہوتی تو یمن کے عوام انقلاب نہ کرتے. اگر یمن کے عوام کو ان کی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا حق انہیں دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ آج یمن کی صورتحال نہ ہوتی. یمن کو اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بٹھا دیا گیا تھا، اور منصور ہادی کی حکومت مکمل طور پر سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے ہی اشارے پر کام کر رہی تھی، اور یہ چیز یمنی عوام کو گوارا نہ تھا. چنانچہ 26 مارچ سے اب تک سعودی عرب نے ایک بار پھر یمنی عوام کو میدان سیاست سے نکال کر اپنی مرضی کی حکومت بٹھانے کے لیے جو وحشی گری کی پالیسی اپنائی ہے، ابھی تک اس میں اسے ایک کامیابی نصیب نہیں ہو سکی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عرصہ بہت طویل عرصہ ہے، اور جو جنگ سعودی عرب نے خود شروع کی تھی ظاہر ہے کہ اب اس کو ختم کرنا شاید اب اس کے اختیار میں نہیں رہ گیا، اس لیے کہ جو جنگی صورتحال ہے، جو میدانی صورتحال ہے، وہ کچھ اور حقیقت بیان کر رہے ہیں. اگر آپ نے سنا ہوگا کہ 2 ہفتے قبل جس طرح سے مارب میں دسیوں کی تعداد میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے دسیوں کی تعداد میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کو ہلاک کیا، اور ان کے ہتھیاروں کے گودام پر جس طرح سے حملہ کیا، اور جس طرح سے لاشیں متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کی متحدہ عرب امارات گئیں اور پوری دنیا نے دیکھا، اس سے بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ ممکن ہے کہ فضائی اور ہوائی حملے میں سعودی حکومت یمنی عوام کا خون بہا لے، لیکن زمینی کارروائی میں وہ یمنی عوام کے پائے استقلال میں لرزش نہیں لا سکتی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
یمن پر سعودی عرب کے وحشیانہ حملے اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی بدستور جاری ہے، اور حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی جانب سے یمن کے شہریوں کے خلاف ممنوع اسلحے کے استعمال کی بھی خبریں ملی ہیں۔ خبروں کے مطابق سعودی عرب نے کیمیاوی ہتھیاروں سے بھی حملہ کیا ہے، اور اسی طرح وہ یمن پر کلسٹر بم بھی گرا رہا ہے، جبکہ یمن پر سعودی بمباری میں مرنے والے بچوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان حالات میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ایک اہم پینل کا سربراہ سعودی عرب کو بنایا گیا ہے، اور اب سعودی عرب کے مندوب مختلف ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے عہدیداروں کا تعین کریں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے کلیدی پینل کا سربراہ بنائے جانے کو اس عالمی ادارے کے لیے شرمناک قرار دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق پیٹرو ڈالرز اور سیاست کے پیروں تلے روندا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے سعودی عرب کو انسانی حقوق کے شعبے میں ایک اہم عہدہ ایسے حالات میں دیا ہے کہ جب برازیل سمیت دنیا کے کئی ملک یمن میں سعودی عرب کی جانب سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی وجہ سے ریاض سے سفارتی تعلقات محدود کر رہے ہیں۔ دریا اسرا یمن میں انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب پر مشتمل شر کا مثلث یمن کی تباہی کے در پہ ہے۔ سید عبد المالک حوثی نے 21 ستمبر کو انقلاب یمن کی سالگرہ کے مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ انقلاب میں یمنی عوام کی کامیابی آزادی و خود مختاری اور باعزت زندگی پر مشتمل بہتر مستقبل کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور یہ عظیم تحریک ملت یمن کے تمام برحق اور منصفانہ مطالبات پورے ہونے تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے علاقے میں جنگ کا راستہ ہموار کیا ہے، اور سب سے زیادہ صہیونی حکومت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سید عبد المالک الحوثی نے کہا کہ ہم سیاسی رائے حل پر آمادگی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رائے حل ملک کی آزادی و خود مختاری اور عزت، اور اسی طرح انقلاب کے اہداف و مقاصد کے منافی نہ ہو۔ یمنی عوام نے اپنے ملک کے انقلاب کی کامیابی کے سالگرہ کے مناسبت سے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ یمن کے 10,000 لوگوں نے گزشتہ پیر کو تحریک کے انصار اللہ کے سربراہ کی دعوت پر ملت یمن کے انقلاب کی کامیابی کی پہلی سالگرہ پر مظاہرے کیے، اور اس انقلاب کے نتائج و ثمرات کے حصول پر اپنے مکمل یقین کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے 34 سالہ شہزادے کی حرکت قلب بند ہونے سے موت کے اعلان، اور یمن میں ایک راکٹ حملوں میں ان کی موت کی خبروں کے درمیان متحدہ عرب امارات کے عوام نے بھی جنگ یمن میں اپنے ملک کے شامل ہونے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔
جناب، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز طرز نگار جناب اسد مہتاب زیدی صاحب کو، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے۔ ہندوستان کے انتہائی سرکردہ اور طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب قمر آغا صاحب، اور اسی طرح سے اسلام آباد سے رابطے میں ہوں گے پاکستان کے ایک اور ممتاز طرز نگار جناب محسن رضا صاحب۔ ہم ان تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود اسٹوڈیو میں جناب اسد زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ اسد زیدی صاحب، گزشتہ برس یمن کے عوام نے ستمبر کی یہی ایام تھے جب اپنے کچھ مطالبات کو لے کر، اور ان میں سب سے بڑا جو ان کا مطالبہ تھا کہ یمنی عوام کا جو انقلاب ہے اس کی پاسداری کی جائے، اس مطالبے کو لے کر دارالحکومت صنعاء کی طرف رخ کیا تھا، اور نتیجے میں منصور ہادی نے فوری طور پر عوامی مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ سب کے پیش نظر ہے۔ 26 مارچ سے اب تک مسلسل بمباری ہو رہی ہے، وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، لیکن پہلی سالگرہ جو تھی یمنی عوام کے انقلاب کی، اس موقع پر ابھی کل کی بات ہے، ہزاروں کی تعداد میں صنعاء میں لوگوں نے ریلی نکالی اور ایک بار پھر اعلان کیا کہ ہم اپنی انقلابی امنگوں سے دست بردار نہیں ہوں گے۔ آپ اس جذبے کے بارے میں کیا کہیں گے؟
یقیناً یہ جذبہ لائق تحسین بھی ہے، اور اس جذبے کو سلام بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ 26 مارچ سے لے کر اب تک کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق 6,100 افراد ابھی تک سعودی بمباری کے نتیجے میں اور فضائی اور جو زمینی حملے اب تک ہوئے ہیں اس میں اب تک یمنی عوام شہید ہو چکے ہیں. بڑی تعداد اس میں وہ ہیں جو کہ بچے ہیں. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ابھی چند روز پہلے جو اپنی رپورٹ ہے اس میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان حملوں میں جو بڑی تعداد میں بچے جاں بحق ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو متحارب گروپ ہیں وہ فوجی اور غیر فوجی حالات میں کوئی فرق نہیں روا رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس صورتحال کو المیہ سے بھی بدتر قرار دیا ہے. تو اس صورتحال میں یمنی قوم کی استقامت اور جس انداز میں وہ جرأت و بہادری کے ساتھ اس پوری صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ روزانہ کے حملوں میں ابھی گزشتہ 4 روز کے حملوں کے دوران 236 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور کل جو امریکہ کی طرف سے جو ڈرون اٹیک ہوا اس میں بھی 2 افراد شہید ہوئے، اور کہا یہ گیا کہ القاعدہ کے جو جنگجو ہیں ان کے خلاف یہ حملے کیے گئے، لیکن یہ جتنے بھی حملے تھے سویلین آبادیوں پہ کیے گئے. اب تک جتنے بھی افراد نشانہ بنے ہیں وہ سویلین افراد ہیں، بڑی تعداد اس میں بچوں کی ہے. اس کے علاوہ یمن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے. ابھی تک وہاں پہ اسکولوں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، انتظامی امور سے جو متعلقہ عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی جو عبد المالک الحوثی کی اپیل پر جو ہزاروں بلکہ دسیوں ہزاروں کی تعداد کے سے جو یمنی عوام نے وہاں پہ مظاہرہ کیا، انہوں نے اس انقلاب کے ساتھ نہ صرف اپنی بھرپور اس جو ہے وابستگی کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ یہ انقلاب کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس خطے سے مکمل طور پہ بدامنی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہاں سے جو انسٹیبلٹی ہے وہ اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور جب تک یہاں پہ جو بیرونی جارحیت ہے وہ جاری رہے گی اس وقت تک یہ انقلابی تحریک اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گی، اور جب تک یمن کی عوام کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں گے، ان کو ان کے معاشی حقوق نہیں دیے جائیں گے جن کے لیے یہ تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، اس وقت تک یمنی عوام اپنے نامطالبات سے پیچھے ہٹے گی اور اس کے لیے ہر قسم کی بڑی سے بڑی قربانی کے لیے وہ لوگ تیار رہیں گے. اور اس کا عبد المالک الحوثی نے بھی جو ہے اپنی تقریر میں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بھرپور انداز میں اس تحریک کے ساتھ اپنی وابستگی کو جاری رکھیں اور اپنی استقامت کو بھی اسی انداز میں جاری رکھیں. گویا انہوں نے اپنے پوری جو عوام ہے اس کے موریل کو بھی بڑھا دیا ہے، اور اس موریل کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک باوجود اس کے کہ 6,100 افراد شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک سعودی جارحیت جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستیں بھی شامل ہیں اور برطانوی اور یورپی جو اقوام ہیں ان کی طرف سے بھرپور لاجسٹک سپورٹس بھی ہیں، ان کی طرف سے انٹیلیجنس سپورٹس بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یمنی عوام نے جس قدر استقامت کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے اس کی اس وقت پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے گی. اور یقیناً یمنی عوام کو ان کے جذبے کو سلام کرنا پڑے گا، ان کی جرأت و استقامت کو سلام کرنا پڑے گا کہ جس انداز میں انہوں نے اتنی بڑی اتحادی فوج کا ابھی تک مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی مقابلے کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ فضائی حملے، جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ فضائی حملوں میں تو وہ یقیناً بہت نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن ابھی تک زمینی حملوں میں وہ اس قوم کے جذبوں کو متاثر نہیں کر سکے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی چند دنوں میں انہوں نے سعودی عرب کے ہیلی کاپٹرس کو بھی گرایا، ان کے جہازوں کو بھی گرایا، اور بڑی تعداد میں ان کی لاشیں بھی واپس جا رہی ہیں، جو اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ یہ قوم اپنے مقاصد جب تک اس کو حصول نہیں ہوں گے اور وہ حصول یمنی عوام کو ان کے جائز حقوق اور اس خطے میں کے جو عوام ہیں ان کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس ملت کے جذبے کو پیچھے دبائے نہیں جا سکے گا.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اس وقت اب دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب قمر آغا صاحب سینئر اور سرکردہ صحافی ہیں. السلام علیکم جناب. میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل جس انداز میں دسیوں ہزار کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے دارالحکومت ثنا میں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے انقلاب اور اس کے ثمرات اور اس کی امنگوں کی پاسداری کا اعلان کیا، اور وحشیانہ حملوں کے باوجود ان کے چہروں سے کہیں خوف اور تشویش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، آپ اس جذبے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں میدان میں اب تک باقی رکھے ہوئے؟
देखिए ये कोई आज की स्ट्रगल नहीं है, काफ़ी दिनों से लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि यमन ने जितनी अच्छी और जितनी अमन के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है, इतना नहीं समझता कि किसी और दूसरे अरब देश में इस तरह का हुआ। हमेशा वो पीसफुल रहे और उन्होंने कोशिश ये की कि बात के जरिए मसलों का हल कराया जाए। उनके ऊपर जंग थोप दी गई है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके जिस तरीके से उनको दबाया गया, फिर उसके अलावा उनके अब उनको पूरे मुल्क का, जिस मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसको सारी दुनिया बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। ज़ैदी साहब ने अभी बहुत तफसील से बयान किया। मैं महज इतना कहना चाहूँगा कि ये जंग एक ऐसी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। सऊदी अरेबिया अगर 50 साल भी अगर लड़ाई लड़ेगा तो भी वो यमन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए कि हवाई हमलों से मुल्क को डिफीट नहीं किया जा सकता। और दूसरे, जैसा कि ज़ैदी साहब कह रहे थे अभी, कि जो जज्बा है यमनीस का उसको दबाया नहीं जा सकता, और वो जज्बा जो है वो तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि उनके जो बेसिक हकूक हैं, जिसके लिए ये जंग शुरू हुई थी, जिसके लिए रिवॉल्यूशन आया, जिसकी एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, वो मानेंगे नहीं तब तक। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरबिया का इस जंग में जितना बड़ा नुकसान होने वाला है इतना किसी का नहीं है। जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त तेल के दामों में कमी आना शुरू हुई थी, लगातार कमी बढ़ती चली जा रही है, और उनका जो रिजर्व है वो काफ़ी इस जंग में खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाले वक्तों में ये और खर्चा होगा। दूसरी बात ये कि उनके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है महज तेल के अलावा, और तेल की कीमतें आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि और कमी उसमें हो जाएगी। अगर ईरान का और इराक का तेल, मैं समझता हूँ, मार्केट में आता है तो तेल की कीमतों में बहुत कमी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरबिया जो चाह रहा है वो कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये एक बार जंग शुरू हो जाती है तो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से इसके अपने इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, रीजनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिनको हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने कई मुल्कों में देखा, इराक में देखा। अमेरिका के लिए ये तो आसान था वहाँ पे आ जाना, लेकिन कितनी मुश्किल से वो निकले, कितने लोग मारे गए। अफगानिस्तान में अभी तक खाना जंगी चल रही है, और यमन में भी मुझको ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरबिया की जो पॉलिसी, यमन को टारगेट इसलिए किया गया कि वो एक चाहते थे एक ऐसे निज़ाम का हो, अवामी निज़ाम वहाँ पे वो बनाना चाहते थे, वो एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे जो खुद मुख्तार हो, और कहीं बाहर से या किसी भी दूसरे मुल्क से वो अपनी गाइड ना की जाए, जैसे कि सऊदी अरेबिया चाहता था कि एक पपेट रिजीम वहाँ पे बनी रहे। उसके ख़िलाफ़ ये मुहिम थी। यमन के लोग जो हैं वो तरक्की करना चाहते हैं, उनकी बेसिक चीज़ है कि वो तरक्की करें, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है जो कम दूसरे मुल्क, ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी जिसके बारे में जिसकी सिविलाइजेशन है, एक हिस्ट्री है इसकी बहुत पुरानी, और इसने हमेशा एक बड़ा अच्छा काम किया है और बड़ी तरक्की की है। यहाँ पे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस वक्त उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल को बर्बाद किया जा रहा है। ये वो लोग थे, चाहते थे कि एक आवामी हुकूमत बने, लेकिन सऊदी अरेबिया को तो मंजूर नहीं, वो यही नहीं, यमन तो उनसे मिला हुआ है, वो इजिप्ट में भी नहीं चाहते कि इस तरह की हुकूमत हो। उनका मंशा इस वक्त ये है कि इस्लामी, जितनी भी सिर्फ एक ही इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरे देश में, सभी मुस्लिम देशों में रहे, और किसी भी देश में वहाँ पे ना तो कोई डेमोक्रेसी आए और ना वो मुल्क तरक्की करे। और इस तरह की आइडियोलॉजी और इस तरह की बातें जो वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये नेचर के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के ये ख़िलाफ़ है, और वो चाहते हैं कि मुल्क बजाय आगे बढ़ने के पीछे जाए 1400 साल पहले। ये सब अल्लाह का जो निज़ाम है उसमें आप पीछे नहीं जा सकते, आगे ही आपको जाना होता है, और ये उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनको किसी भी उसमें कामयाबी होगी। और अगर ये जंग ज़्यादा तेज़ चली तो मुझको तो ऐसा खासा लगता है कि ये सऊदी अरेबिया तक फैल जाएगी, इसलिए कि बड़ी तादाद में यमनी वहाँ भी रहते हैं, और यमनी के अंदर जब से जंग शुरू हुई है उनके यहाँ नेशनलिज्म का भी जज्बा जाग गया है, वो चाहे वो किसी भी फ़िरके के मानने वाले हैं। वो दूसरी तरफ ये भी है कि जो वहाँ पे ہادی صاحب کی جو حکومت ہے یہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, اس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ سعودی عربیہ میں جا کے انہیں اپنے کو اسائلم لیا ہے اور سعودی عربیہ کی وہاں پہ بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے. ان کا انہیں نے جس طریقے سے الیکشن ہوا تھا اور جس طریقے سے رک کیا گیا تھا, ان کو 2 سال کا وقفہ جو انہیں نے حاصل کیا تھا وہ وقفہ بالکل غلط تھا. اکیلے کینڈیڈیٹ تھے, کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, پھر اس کو 1 سال کے لیے بڑھا دیا گیا.
بہت شکریہ قمر آغا صاحب. ایک ایسی کمپنی
ہے جس کے اندر ہوتی نے جوائن بھی نہیں کیا تھا اور بہت سے گروپس اس سے ناراض تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی اور یہ کوئی گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہے جس کو کہ یمن کے لوگ ایکسیپٹ کریں.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اب اس وقت اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ایک اور طرزِ نگاہ جناب محسن رضا صاحب. السلام علیکم جناب. جی محسن رضا صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی شکریہ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 26 مارچ سے اب تک تمام تر وحشی گری اور جارحیت کے بعد سعودی عرب نے یمن سے کیا حاصل کیا؟
دیکھیں سعودی عرب کا مقصد اس خطے میں ایک ایسا انتشار پیدا کرنا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ اسلامی امہ کو تقسیم کرنا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جیسے قمر آغا صاحب بیان کر رہے تھے, ہم نے مصر میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ ایک پاپولر گورنمنٹ آئی اور جو جس کو عوام کی حمایت حاصل تھی تو سعودی عرب نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف سازشیں کی اور اس حکومت کو ختم کر کے جو فوجی جنتا وہاں پہ قائم ہوئی اس کی نہ صرف سعودی عرب نے بلکہ متحدہ عرب امارات نے بھی کھل کر ان کی مدد کی اور ان کو خاصی فنڈنگ کی. اسی طریقے سے ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جب ایک پبلک اوپینین اور عوام کی رائے سامنے آئی اور لوگوں کی یہ رائے تھی کہ منصور ہادی جو ہیں وہ حمایت کھو چکے ہیں, تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ایک ایسا نظام چاہتا ہے کہ وہاں پہ عوامی رائے عامہ کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو, اور اگر کسی بھی ملک میں اس خطے کے کوئی عوامی رائے عامہ کو اہمیت حاصل ہوگی تو اس کی اثرات یقینی طور پر سعودی عرب پہ بھی مرتب ہوں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام علاقوں میں امنیتیں قائم رہیں اور عوامی رائے عامہ کو اور عوامی جو اس کی لوگوں کی رائے ہے اور جو لوگوں کی قوت ہے اس کو دبایا جائے. یہی صورتحال ہم نے یمن میں دیکھی ہے کہ یہاں پہ جس وقت ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن دیا تو سعودی عرب نے بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے کو کسی بات چیت کے ذریعے طے کراتا اور اس میں اگر اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی غلط بات ہو دونوں فریقین کو بٹھاتا اور بات کرتا, لیکن سعودی عرب نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ اس خطے میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے میں خرابی پیدا کرنا کر کے وہ اسرائیل کے جو مفادات ہیں اور اسرائیل کو جو ہے وہ اس علاقے میں تحفظ دینا چاہتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے معاملے پہ بھی سعودی عرب سے لے کے اور اسرائیل تک جو ہیں اور امریکہ تک جو ہیں اور القاعدہ وہ ایک پیچ کے پر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو سازش ہے اس خطے میں اور اس خطے میں جو نئی گروپ بندی ہوئی ہے جس میں یہ تمام فریقین جو ہیں اسرائیل کے ساتھ در پردہ یا کسی بھی طریقے سے اس کے مفادات کے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو وہ بات بالکل واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ شام میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ اس شام کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑے طویل عرصے تک وہاں پہ بغاوت کو سپورٹ کیا, اس کو اسلحہ فراہم کیا, لوگوں کو وہاں پہ دوسری دنیا کے ممالک سے لے کر آئے
جی,
اور وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی, لیکن اس میں ناکامی ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں یا پاکستان میں یا دنیا کے کسی حصے میں القاعدہ اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لیکن شام میں جو ہے ان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے, ترکی بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور برطانیہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بات ظاہر کرتی ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس خطے میں یہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہے. اور آپ اس میں یہ بھی بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیں گے کہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اگر یہ عالمی سازش اور مغربی دنیا کی سازش کا حصہ نہ ہوتا تو مغربی دنیا کا میڈیا تھا وہ اس کو بالکل
کھلے
طریقے سے بیان کرتا, اس کو واضح کرتا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس پہ پردہ ڈال رہا ہے اور اس کو और बिल्कुल इसकी गलत पक्ष जो है वो पूरी दुनिया को पेश कर रहा है, जिसका मकसद यही नजर आ रहा है कि ये एक आलमी साजिश है जिसके तहत इस खत्ते को तकसीम करके और इसराइल के मफादात को तहफुज
बहुत शुक्रिया
देना।
मोहसिन रजा
जी
साहब, बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। असद जैदी साहब, तकरीबन 44 से ज़ायद अरब और गैर अरब मुल्कों और मगरबी मुल्कों की इंसानी हकूक की जो तंजीमें और उन्हें ह्यूमन राइट्स वाच वगैरह जो आलमी तंजीमें उन सब ने सऊदी अरब की इन वैशी गरी और इन वैशियाना इकदाम की मजम्मत की है। इसके बावजूद कल एक खबर यह आई है कि अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन के एक पैनल का सरबराह सऊदी अरब को बना दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वाच ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की, कहा ये इस आलमी अदारे की जो है वो सबसे बड़ी रुसवाई है। क्या कहेंगे आपके जो मुल्क न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि यमन में 26 माह से अब तक हज़ारों की तादाद में बेगुनाह शहरियों को खाको खून में गलतियाँ कर चुका, उसको इंसानी हकूक के एक पैनल का वो भी अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे में सरबराह बना दिया जाए?
यकीनन ये अक़वामे मुत्तहिदा की एक दो अमली को ज़ाहिर करती है, क्योंकि एक तरफ तो पूरी जो मगरबी दुनिया है उनकी तरफ से सऊदी अरब की पुष्पनाही हो रही है, यूरोप की तरफ से पुष्पनाही हो रही है, और यही लोग हैं जो कि अक़वामे मुत्तहिदा में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो मजम्मत कर रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जारियत है, और दूसरी तरफ उसी को वहाँ पे नुमाइंदगी दे दी गई है। तो ये वाज़ह तौर पे उनकी दो अमली और दो रुखी पॉलिसी को ज़ाहिर कर रही है कि वो सऊदी अरब को उसमें नुमाइंदगी देने का मतलब ही यही है कि सऊदी अरब की बिलवास्ता तौर पे पुष्पनाही भी जारी है और बज़ाहिर उनकी मजम्मत का सिलसिला जारी है। जबकि इंसानी हकूक तो दूर की बात है, मज़हब इस्लाम में जो ममनुआ तरीन महीने जिनमें के जंगो जिदल हराम करार दिया गया,
माया हराम जिनको
उन
कहते हैं।
तमाम जो गुज़िश्ता महीने हैं उनमें ये जंग जारी रखी गई है। तो सबसे पहले तो सऊदी अरब ने बहैसियत एक इस्लामी मुल्क के होने के सबसे बढ़ के तो उन इस्लामी उसूलों की ही खिलाफवर्जी की है और मुसलसल जारी रखे हुआ है, और अब माह मुहर्रम आने वाला है लेकिन अभी तक मुसलसल मुकदस महीनों में जंगो जिदाल का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि जो अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जंग में अभी तक 73% जो हैं वो मासूम बच्चे या तो माजूर हो चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, और ये सूरत हाल आलमिया से भी बदतर है। तो ये पूरी जो इंसानी बरादरी है और पूरी इस्लामी बरादरी उसको झंझोड़ने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ है कि जिस कदर के वाकयात ये सूरत हाल सामने आ रही है, और ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते के दौरान इसमें जितनी तेज़ी आई है, ये मैं समझता हूँ इसको दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे इसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए, और सऊदी अरब को फौरी तौर पे इसकी नुमाइंदगी से उनका इखराज होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर इस इदारे की जो गैर जानबदाराना हैसियत है उसका तयन नहीं किया जा सकता। यकीनन उससे इस इदारे की जानबदारी जाहिर हो रही है क्योंकि सऊदी जारियत मुसलसल जारी है, और उनके आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से जो उनके मुमकिन अजायम हैं वो और ज़्यादा वहशियाना दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद बावजूद भी इंसानी हकूक की उस कमीशन का जो मैं वहाँ पे नुमाइंदगी दी जाना सऊदी अरब को, ये यकीनन तमाम रवैया जो इंसानी हकूक के असूल हैं उसकी खुली खिलाफवर्जी है। तो सऊदी इंसानी हकूक के इदारे को फौरी तौर पर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से एक तरफ तो सिफारती कोशिशों का भी अभी रिसेंटली आगाज़ हुआ है, और उनकी तरफ से कोशिशें हैं कि बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके जवाब में अंसारुल्लाह की तरफ से भी एक मुस्बत जवाब दिया गया है, उन्होंने 6 जो कैदी थे जिसमें के 2 अमेरिकन और 2 3 सऊदी और 1 ब्रिटिश, उन तीनों 6 को उनको रिहा किया खैर सगाली के जज्बे के तहत। तो ये जहां सऊदी अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से खैर सगाली की कोशिशों का आगाज़ किया तो अंसारुल्लाह ने भी उसका मुस्बत जवाब दिया, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इस पेशरफ्त का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया, बल्कि मुसलसल जारियत के अमल को तेज़ी से जारी रखा गया है। तो इससे ये बात वाज़ह तौर पर ज़ाहिर हो रही है कि सऊदी अरब खुले अंदाज़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहा है और इस्लाम के बुनियादी असूलों की खिलाफवर्जी कर रहा है, कि इस्लाम के जो मरवजा रसूल खुदा के ज़माने से जिन महीनों में जंग जदाल को हराम करार दिया गया था उनमें मुसलसल जंग को जारी रखा गया है। तो हर जो दुनिया का प्लेटफॉर्म है उस पर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब एक बाकायदा एक मुजरिम नज़र आता है। तो उसको नुमाइंदगी दिया जाना ये यकीनन तमाम मरवजा जो इंसानी हकूक़ के असूल हैं उसकी भरपूर खिलाफवर्जी है, और इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया। कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त मैदानी सूरत हाल है, जिस तरह से मुत्तहद अरब अमारात को सऊदी अरब का साथ देने की बिना पर मार पड़ी है और 75 से जायद उसके फौजियों की जो लाशें अबू जैबी और दुबई पहुँची हैं, उसके पेश नज़र क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद कितने दिन तक बरकरार रह सकेगा? कितने दिन तक ये मुत्तहद अरब अमारात सऊद या बहरीन या जो दीगर खलीज फ़ारस के रियासतें हैं وہ جو عرب ریاستیں ہیں کتنے دن تک ان کا ساتھ دے سکتی ہیں، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ خود دبئی میں اور ابو ظہبی میں عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی اتحاد سے باہر نکلا جائے.
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، سب سے ضروری بات سمجھنے کی، ان سبھی ملکوں میں جو فوجیں ہیں یہ بنائی گئی ہیں ریجیم کو، جو وہاں پہ حکومت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ان کا کام آفینسو لڑائی لڑنا یا کسی دوسرے ملک میں لڑائی لڑنا یا اپنے ملک کے ڈیفنس میں یہ کبھی استعمال نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے ان کا ایک آئل فار سیکیورٹی ایک ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ. اس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ ان کو سیکیورٹی تحفظ دیتا ہے. ہم نے کویت کی جنگ میں بھی یہی دیکھا کہ جب کویت کے اوپر حملہ ہوا تو فوراً امریکن فورسز آئے، ان کو اور کویت کو آزاد کرا کے واپس وہاں پہ بٹھا لیا. اسی طرح سعودی عربیہ، قطر، بحرین، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ان کی سیکیورٹی امریکہ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو فوج ہے یہ صرف ریپریشن اور کر سکتی ہے یا ان کو دب سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کام ٹارچر وغیرہ کر سکتی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کسی حد تک مینٹین کر سکتی ہے، مگر یہ کہ دوسرے ملک میں جا کے یہ لڑائی لڑے اس کے لیے یہ کیپیبل نہیں ہے، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے، ان کے پاس ٹریننگ بھی نہیں. ان کے پاس بے پناہ اسلحہ ہے، اور ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو اسلحہ خریدتے ہیں اس کا زیادہ تر استعمال امریکہ نے عراق یا دوسری جنگ میں کیا. ان کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا استعمال بھی امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ میں کیا تھا، یہ کیپیبل نہیں ہے، اس کو مینٹین تک نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ اندر آتے ہیں عراق کے اندر، سعودی عربیہ یا دوسرے کوالیشن کے فورسز، یہ وہاں کی ٹوپوگرافی کو نہیں جانتے، وہاں کی جو جغرافی ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور یہ خانہ جنگی کی جنگ، خانہ جنگی وہاں پھیل جائے گی، اس میں یہ بالکل بیکار ہو جائیں گے. جیسے کہ ابھی یو اے ای جیسے ہی انٹر کیا، اس کے تقریباً 70-75 لوگ مارے گئے. وہ ان کی سعودی عربیہ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی فوجیں آئیں گی، وہ یمن کے اندر جائیں گی اور لڑائی لڑیں گی، لیکن پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بیکاز پاکستان اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اگر جائے گا تو اس میں پھنس جائے گا بری طریقے سے، اس لیے اس نے اپنا نکال لیا. لیکن اس پوری اس کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے کسی کا اس وقت سب سے زیادہ، وہ ہے القاعدہ اور داعش کا. یہ دو ایسے گروپ ہیں جو لگاتار اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس جنگ کا، اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عوام تو وہاں کی تکلیف اور اس کی ہیومن رائٹس کے بارے میں جو وائلیشنس ہوئے اس کے بارے میں زیدی صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بتایا، میں نہیں. ایک طرف تو القاعدہ اور ان کا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان پوری سبھی لڑائیوں کا فائدہ اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے. اسرائیل اپنی اسکیمس میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، اور اس جس طریقے کی یہ حرکتیں کر رہا ہے اس سے وہاں کے لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور ان کو دھیرے دھیرے وہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر پورا اپنا صحیح طریقے سے قبضہ کرانا چاہتا ہے. سیٹلمنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیروزلم کا اسلامک کیریکٹر بدل کے اب اس کا جوئش کیریکٹر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیروزلم میں جس طریقے سے تیزی سے سیٹلمنٹ بن رہے ہیں وہاں پہ بڑا مشکل ہوگا. مسجد الاقصیٰ کے اوپر اس کا قبضہ اور گرفت بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے فوجیں وہ لوگ باہر رہتے تھے، اب وہ اندر آ گئے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی آ کے وہاں پہ عبادت کرنے کی پرمیشن ان کو ملے. بچوں کو اندر جانے سے روک دیا گیا ہے. ایک بڑی ان کی، اگر کسی کا فائدہ ان جنگوں سے ہو رہا ہے تو ایک طرف القاعدہ ہے اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں اسرائیل ہے، داعش ہیں، یہ ملیٹنٹ گروپ ہیں اور کچھ نہیں. یہ ایک کے بعد ایک حکومتیں میں دیکھ رہا ہوں لگاتار گرتی چلی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا سمندر کی جسے کہنا چاہیے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی کرائسس میں عالم اسلام آتا چلا جا رہا ہے، اور اس جنگ سے ایک بڑا مسئلہ سعودی عربیہ نے اور کھڑا کر دیا.
جی بہت شکریہ آپ کا، میں وقت رہا تو پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. محسن رضا صاحب، ظاہر ہے کہ کیا اب یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ اس وقت یمن میں جو جنگ لڑ رہا ہے سعودی عرب وہ اپنی نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جس طرح سے اس وقت مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کے قبلہ اول کو خطرہ لاحق ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یمن اور شام اور علاقے کے دیگر بحرانوں سے فائدہ اٹھا کر وہ مسجد الاقصیٰ کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اور یہ سب کچھ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کی ملی بھگت ہے یمن میں؟
دیکھیں، عرب دنیا کی ایک اور سچویشن ہے، لیکن غیر عرب دنیا میں جو سعودی عرب کا احترام تھا، وہاں پہ ہمارے خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے اور مقدس मुकामात है, इसकी वजह से लोग बहुत एहतराम करते थे और बहुत इज्जत करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जितने भी सियासी बहरान आए हैं और मशरक वस्ती की सूरत हाल में और आलमी सियासत में जो किरदार सऊदी अरब ने प्ले किया है, वो उसको अब एक डर्टी रोल के तौर पर देखा जा रहा है कि जिसका मकसद आलमी इस्लाम को कोई फायदा पहुंचाना है, इस्लाम को कमजोर करना है और उसके बाद उसका फायदा ऐसी कुवतों को पहुंचना है कि जो कि आलमी इस्लाम के इतिहाद के पहले भी खिलाफ रही है। और उन्होंने इसको कमजोर करने के लिए एक तवील हिकमत अमली तय की, और उस तवील हिकमत अमली में हमने देखा है कि सऊदी अरब जो है उन आलमी ताकतों का आलाकार बनाया, जिसने ना सिर्फ इस खत्ते को सियासी तौर पर तकसीम किया बल्कि इसके अंदर और भी करने की कोशिश की, फिरकावारियत पैदा करने की कोशिश की। सऊदी अरब की जो प्रॉक्सी वार है मुख्तलिफ ममालिक में चलती रही, वहां पे वो फंडिंग करते रहे और कोशिश करते रहे कि जो मुखालफीन थे उनको दबाया जा सके और ऐसी आवाजों को दबाया जा सके जो कि सऊदी मफादात को के लिए खतरे का बाइस बन सकती हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि जब यमन की सूरत हाल पैदा हुई और सऊदी अरब ने जिस तरीके से पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता की थी और वो चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो सोचे समझे बगैर सऊदी अरब की मोहब्बत में और उसकी दोस्ती में उस जंग में छलांग लगा दे, जब पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार किया तो हमने देखा कि उसका शदीद रद्देमल सऊदी अरब की तरफ से और मुत्तहदा अरब इमारात के बाज़ वज़रा की तरफ से सामने आया और अभी भी वो कशीदगी पाई जाती है। अरब दुनिया में इन्होंने सऊदी अरब ने और मुत्तहदा अरब इमारात के जोर पे वो हर चीज़ को खरीद सकते हैं और आलम इस्लाम में जितनी भी कुवतें हैं और जितनी भी बासर ममालिक हैं उनको वो दबा सकते हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि चूंकि उनका मौकफ जो था वो सियासी मौकफ उनका कमजोर था, के पास कोई ऐसी दलील नहीं थी यमन पे हमला करने की, कोई जवाब नहीं था और ना ही इसको किसी दुनिया के किसी मुल्क में आज़ाद मुल्क में पसंद किया गया। अलबत्ता उन मुल्कों में जिनके मफादात हैं और जिनकी पॉलिसी आलम इस्लाम को तकसीम करने की है, जिनका मकसद इसराइल को तहफ़ करने देने का है, जिनका मकसद दाइश के जरिए मशरक़ वुस्ता में तबाही फैलाने का है, वो लोग तो इसराइल की पुष्पनाई कर रहे हैं और इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमने देखा है कि दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो है उसकी बड़ी तादाद दुनिया के ममालिक की वो इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करती है
बहुत
और
शुक्रिया
वो
आपका मोहसिन रजा साहब, वक्त
अगर
हमारा चूंकि तेज़ी के साथ ख़त्म हुआ चाहता है तो लिहाजा हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जनाब असद जैदी साहब, एक सवाल आपसे करूँगा और अगर वक्त रहा तो कमरा आगा साहब की खिदमत में जाऊँगा, अलबत्त देखते हैं कि वक्त कितना बचता है चूँकि वक्त तेज़ी से जा रहा है। अभी मोहसिन रजा साहब ने इशारा किया कि उसकी जो हैसियत थी और उसका जो उसकी जो साख थी सऊदी अरब की बड़ी तेज़ी के साथ गिरती जा रही है। अभी आज ही की खबर है कि ब्राज़ील ने यमन पर जो वहशियाना हमले हैं सऊदी अरब के, उसके पेश नज़र सऊदी अरब के सफ़ीर को अपने यहाँ से निकाल दिया। तो ये जो ब्राज़ील का इकदाम है किस बात की गमाजी करता है?
यकीनन बिल्कुल, ये सऊदी अरब की जो आलमी बरादरी में साख है, जिस तरह से बुरी तरह से मुतासिर हुई है, ख़ुद इस्लामी बरादरी में जिस तरह मुतासिर हुई है, ब्राज़ील का ये इकदाम ये जाहिर कर रहा है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब के लिए आलमी सतह पर काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ से उसकी अग्रेशन का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ से जो अब अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे भी बोल उठे हैं, और फिर ब्राज़ील की तरफ से भी अभी ये पेशरफ्त हो गई है, तो यकीनन कुछ और इस्लामी ममालिक भी इसके सिलसिले में पेशरफ्त कर सकते हैं कि वो भी हो सकता है आने वाले वक्त में सऊदी अरब से अपनी सिफारतकारी को मुनक़ता करने के बारे में या कोई ऐसा इंतजाम करने के जो कि सऊदी अरब पर दबाव डालने के लिए हो, वो उठाने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि कोई भी दुनिया की जो इंसानी फितरत पर मबनी जो कोई भी शख्स है वो कभी भी ये नहीं मनाजिर नहीं देख सकता कि मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और लोगों को जो है वो सिविलियन आबादियों पर इस तरह से वहशियाना बमबारी की जा रही है। कोई भी इंसान इसको देखकर ना बर्दाश्त कर सकता है और कब तक बर्दाश्त करेगा, तो यही वजह है कि अब आलमी बरदरी इसके सिलसिले में सोचने पर और अमली इकदाम उठाने पर मजबूर हो रही है, और यकीनन आने वाले कुछ दिनों में मजीद मुल्कों की तरफ से भी पेशरफ मुतवक्का है।
जी कमर आगा साहब, आखिरी सवाल शायद इस प्रोग्राम का हो, عمان کے دارالحکومت مسقط میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور جو اس وقت عوامی کمیٹیوں کی جو قیادت کر رہی ہے تنظیم تحریک انصار اللہ، اس نے اس کا خیر مقدم کیا. اس نے کہا ہے کہ سیاسی حل میں جتنی بھی مدد ہو سکے گی ہم اس بحران کو حل کرنے میں سیاسی طریقے سے مدد دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس جو مذاکرات کا جو عمل، اس میں جو سابق ڈکٹیٹر عبداللہ صالح تھے ان کی پارٹی بھی ہے اور دیگر پارٹیاں بھی شریک ہیں. کہا یہ جائے اور سمجھا یہ جائے کہ یمن کی سبھی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت عمان یا مسقط میں اکٹھا ہیں، اس مذاکراتی عمل سے کتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو عمان نے اٹھایا، اور عمان کا ایک سب سے زیادہ ریپوٹیشن ہے اس پورے پرشین گلف کے، اس پورے ملک میں جتنے بھی عرب دیش ہیں اس میں سب سے ہمیشہ اچھا رول اسی نے پلے کیا ہے. اور یہ ہے، لیکن دیکھیے ایک راؤنڈ بات سے بات چیت نہیں چلے گی. یہ شروعات ہوئی ہے، انہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کے کوشش کی تھی لیکن اس میں ناکامیابی ہو گئی تھی. لیکن اب دوبارہ انہیں نے ایک ساتھ پوائنٹ پروگرام بھی دیا تھا جس پہ آگے مسئلہ نہیں بڑھ گیا تھا. یہ مسئلہ محض بات چیت کے ہی ذریعے حل ہو سکتا ہے، جنگ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 50 سال بھی اگر سعودی عربیہ لڑے، اول تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی جنگ وہ لڑ سکیں. تو یہ بات چیت ہوگی اور بات چیت ہی کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. لیکن بات چیت میں میں سمجھتا ہوں اسی وقت کامیابی ملے گی کہ جب جو انٹرفیئرنس ہو رہا ہے دوسرے دیشوں کا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بات چیت کرنے سے پہلے سیز فائر کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور سیز فائر ایک بار ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو بچوں کو، لوگوں کو دواؤں کی اور لائف سیونگ ڈرگس کی جو وہاں پہ کمی ہو گئی ہے، یہ سب پوری کی جائے، کھانا وہاں مہیا کیا جائے، پانی ان کو نصیب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک کہ سیز فائر نہیں ہوگا اور ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں مل پائے گی، آگے مسئلے بڑھ نہیں پاتے. دوسری بات یہ کہ وہاں کے اوپر بہت سے گروپس ہیں، ایک گروپ نہیں ہے، کئی ایک گروپ ہیں جو اس وقت بات چیت میں مبتلا ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ٹائم باؤنڈ بات چیت ہونی چاہیے، اور ٹائم باؤنڈ بات چیت کے نتیجے پہ تبھی پہنچ سکتی ہے کہ جب سیز فائر ہو. تو یہ کئی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور تبھی یہ ہو پائے گا. دوسری بات یہ کہ سعودی عربیہ کا جو انٹرفیئرنس ہے، سب سے پہلے اس میں اس کو بند ہونا چاہیے. یہ گلف کے جو پرشین گلف کے جو دوسرے ملک ہیں ان کو جو کولوشن ہے وہ اپنی جنگی کارروائی کو فوراً سسپینڈ کر دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل برادری جو ہے اس کو فنڈس بھی مہیا کرنے پڑیں گے تاکہ وہاں کے اوپر لوگوں کے پاس یہ ہیومینیٹیرین ایڈ آ سکے. یہ کئی چیزیں ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ عمان میں
مذاکرات ہوا ہے
اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اسلامی جو تنظیمیں ہیں، چاہے عرب لیگ ہو یا اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی امن و شانتی کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. تو عمان کی جو یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی
بات. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر اس وقت جو یمن کا بحران ہے، یا مجموعی طور پر کہا جائے خطے کا جو بحران، چاہے وہ شام کا ہو یا عراق ہو، اس سے سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام دشمن طاقتوں کا ہو رہا ہے، اور ان میں سر فہرست اسرائیل اور امریکہ کا ہو رہا ہے. اور اگر آپ یمن میں جس طرح سے سعودی عرب وحشیانہ بمباری کر رہا ہے اس کو دیکھیں، اور جس طرح سے غزہ میں گزشتہ برس 50 روزہ جنگ میں اسرائیل نے وحشیگری کی تھی، اگر اس کو دیکھیں تو ان دونوں میں بہت ہی مماثلت پائی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے یہ طے کیا تھا کہ اس طرح کی بمباری کر کے، اس طرح کی وحشیگری کر کے، ظاہر ہے کہ اس قوم کو جو استقامت، آزادی اور حریت پسندی کے جذبے سے سرشار ہے، اسے تباہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ جو قوم اپنے اعلیٰ مقصد اور ہدف کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اسے بمباریوں اور اسے آتشی اسلحوں سے نہیں دبایا جا سکتا. ممکن ہے کہ ان کے خون بہیں، لیکن ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے جذبے کبھی بھی کچلے نہیں جا سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسز بھی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے.